بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین، انسان کی سماجی زندگی میں پیغام پہنچانے اور پیغام سننے کی بہت اہمیت ہے. یہ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے. کسی بھی دور کا انسان رہا، اسے اس کی ضرورت رہی ہے، اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا جا رہا ہے اور اتنا ہی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. ہم آج اپنے گھر میں بیٹھ کر نہ جانے کن کن لوگوں کا پیغام سنتے ہیں، جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہے، ان کے بارے میں کسی طرح کی معلومات نہیں ہے، لیکن ہم تک ان کا پیغام پہنچتا ہے. دین میں اسی پیغام پہنچانے کو تبلیغ کہا جاتا ہے. اس تبلیغ کی دین میں بہت اہمیت ہے، کیونکہ تبلیغ یعنی دین کو لوگوں تک پہنچانا. جب ہم واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر اور یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا جس وقت رونما ہوا ہے تو اس وقت ایک ایسی حکومت تھی جو ہر لحاظ سے اس وقت کے معاشرے پر حاکم تھی. اپنے ظلم و جور کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود واقعہ کربلا ہم تک پہنچا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ کربلا کا پیغام پہنچانے والے تھے، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ادا کیا ہے کہ آج ہم تک یہ واقعہ پہنچ سکا ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم سوچیں کہ واقعہ ہم تک کس طرح پہنچا، کن پیغام پہنچانے والوں نے کس کس طرح سے ہم تک یہ واقعہ پہنچایا. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پر حجت الاسلام المسلمین مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ سے. میں مولانا خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
اور ہمارا موضوع ہے پیغام پہنچانا، یعنی تبلیغ. خود یہ تبلیغ کیا ہے اور انسانی زندگی میں اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟
جی ہاں، یہ ایک اچھا موضوع ہے جو جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت ہی زندہ موضوعات میں سے ہے. آج کل دنیا میں تبلیغ پہ، جس کو جو ہے انگریزی میں پروپیگنڈا کے لفظ کہا جاتا ہے، ترجمہ یوں کرتے ہیں. البتہ پروپیگنڈے میں جو ہے نگیٹو پوائنٹ بھی پایا جاتا ہے بعض معاشروں میں، لیکن اس پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے اور بہت ہی ایک بہت بڑا فن کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے دنیا میں یہ ظاہر ہوا ہے. پر اس سے ابھی ہمیں نہیں لینا دینا ہے، چونکہ ہمارا موضوع جو ہے کربلا سے متعلق ہے، تبلیغ کربلا کی. صرف تھوڑا سا اس کے لفظ کے اوپر، معنی کے اوپر توجہ کرتے ہیں. تبلیغ، جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا، تبلیغ یعنی عربی میں بلغا یا ابلغو بے لام غین سے یہ لفظ بنا ہوا ہے، تبلیغ کا لفظ، جسی سے ابلاغ، تبلیغ، مبلغ سب ایک فیملی کی یہ لفظ ہیں. اس کے معنی وہی ہیں، پہنچا دینا، کسی بھی چیز کو پہنچانا. البتہ اسلام میں جب تبلیغ کا لفظ آتا ہے، یعنی اسلامی تبلیغ، قرآن کی تبلیغ، دین کی تبلیغ، تو پہنچانے کا مقصد جو ہے، جہاں تک پہنچانی ہے بات، وہ جو ہے صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے، بلکہ اصل میں یہ ہے کہ انسان کے دل تک کوئی بات پہنچا دینا. عام طور سے تبلیغ کرنے والے یا مبلغ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بات جو ہے کہ سنا دی جائے، کسی کو کان تک پہنچا دی جائے، لیکن کان تک پہنچانا کافی نہیں ہوتا، یعنی اس کو تبلیغ کہہ نہیں سکتے. آج کی دنیا میں بھی جو چیز جو ہے تبلیغ کی جاتی ہے، جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ یعنی غلط چیز بھی ہے تو انسان کے دل میں اس کو اتار دیا جائے، یعنی انسان مجبور ہو جائے کہ اپنے جیب سے پیسہ نکالے، بینک سے پیسہ نکالے اور جا کر ایک ایسی چیز جو اس کی ضرورت کی بھی چیز نہیں، لیکن جا کے خرید کے لے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات اتنی اتار دی گئی ہے، چاہے وہ انسان کی ضرورت کی چیز نہ ہو. لیکن ایک چیز اگر واقعاً انسان کی ضرورت کی ہے، کہ جو واقعاً جو چیزیں دین انسان کو دیتا ہے، وہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اصلی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ انسان کے کان تک بات پہنچ جائے، بلکہ انسان کے دل تک کسی بات کا پہنچا دینا، یہ ہوا دین کی تبلیغ، پیغام یا کربلا کی تبلیغ کی جو کیا گیا، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، امام سجاد علیہ السلام نے، یا کاروان کربلا جو بچا ہوا تھا اور کربلا سے کوفہ و شام تک گیا، انہوں نے یہی کام کیا کہ حتیٰ دشمنوں کے دل تک جو ہے کربلا کا پیغام پہنچا دیا، اور اس کے اثرات بھی وہیں فوراً ظاہر ہونا بھی شروع ہوئے تھے. بس مختصر معنی یہ ہو تبلیغ کا، یعنی ایک بات کو انسان کے دل تک پہنچا دینا، اس کے لیے جتنے بھی ہنر کی ضرورت ہے، جتنی بھی
خود اس کا اثر کیا ہے انسانی زندگی میں. آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا
انسانی زندگی میں اثر، تو اس کا ایک الگ یعنی موضوع نے بہت اہم کیا، یعنی اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا لطیفہ ہے، شاید اتنا ٹائم نہیں، مختصر بیان، اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے تبلیغ کا اور بار بار کسی چیز کو بیان کرنا ہے، اس کو تلقین بھی کبھی کہتے ہیں، ایک چیز بار بار انسان کے دل میں پہنچائی جائے، اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ایک لطیفہ یہ کہ ایک آدمی جا رہا تھا ٹھنڈک میں جو ہے وہ پہاڑ پر، یعنی قطب شمال یا قطب جنوب، جو قطب شمال پہ جا رہا تھا، تو ٹھنڈک بہت ہوتی ہے، تو اس کے پہلے جو جا رہے تھے انہوں نے اس کو بار بار یہ کہا تھا کہ تم اپنے آپ کو یہ تلقین کرتے رہنا، بار بار اپنے دل کو یہ سمجھاتے رہنا کہ وہاں پہ ٹھنڈک نہیں ہے. یہ بیچارہ وہاں پہ جب پہنچا تو پہلے ہی سے اپنے آپ کو کہہ رہا ٹھنڈک نہیں ہے، ٹھنڈک اتنا اس نے تلقین کی تھی کہ وہاں ٹھنڈک میں اس کو گرمی لگ رہی تھی. یعنی واقع یہ ممکن ہے چٹکلا ہو، لطیفہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر انسان کے دل تک کوئی بات بار بار پہنچا، جب غلط بات بھی ہو تو انسان کی زندگی اس سے متاثر ہو جائے، جیسے بھی آج پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. ایک تاجر کا کہنا ہے، تاجر کا یہ قول ہے کہ اگر میرے پاس $10 ہوں تو $10 میں اگر ہمیں بزنس کرنا ہو تو $6 ہم پروپیگنڈے پہ خرچ کریں گے، $4 کا سرمایہ خریدیں گے. یعنی تبلیغ اتنی زیادہ اہم ہے آج کی اس دنیا میں بھی کہ باطل اگر انسانی ضرورت کی چیزوں کو بھی انسان کو بیچنا ہے تو $4 کا، یعنی مثلا ₹4 لاکھ کوئی چیز خرید رہا ہے، ₹6 لاکھ اس پہ خرچ کر رہا ہے جو ابھی کر رہے ہیں لوگ، تاکہ لوگ اس کو جو ہے لوگوں کے دل تک بات پہنچے.
پھر کہتے ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہے اور یہ ہے یہ انویسٹمنٹ ہے، آپ کا خرچ نہیں.
جی ہاں، یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ انویسٹمنٹ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے حتیٰ جیسا اس کی باطل چیزیں بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، بچے مجبور کر دیتے ہیں. ابھی مارکیٹس میں جاتے ہیں والدین اپنے بچوں کو لے کے، بچے مجبور کرتے ہیں ایک ایسی چیز خریدنے پہ جو ان کے لیے نقصان دہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اتنی زیادہ تبلیغ ہوئی ہے. پھر اگر یہ تبلیغ حق کی اس طریقے سے ہو اور حق انسان کے ذہنوں تک پہنچے تو.
لیکن حق اور دین کی تبلیغ کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ فطری چیز ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے.
جی
انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے.
جی یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی واقعی بہت اچھا سوال ہے کہ دین جو انسان کی فطری چیز ہے، لیکن یہ فطری چیز پہ انسان باقی رہتا اگر اس کے سامنے رکاوٹیں نہ ہوتی. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسے نہیں بنا کر بھیج دیا گیا کہ فرشتوں کے طریقے سے تم اپنی فطرت پر باقی رہو، تمہیں دوسری طرف جانا ہی نہیں ہے. یہ فرشتے تھے، انسان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک طرف اگر جو ہے خدا نے فطرت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے تو شیطان کی تبلیغ بھی بہت مضبوط ہے. یعنی شیطان مسلسل جو ہے مختلف حربوں سے، ایسے حربے جس کو کبھی کبھی انسان پہچان بھی نہیں پاتا، اور طرح طرح کی رکاوٹیں، شیطانی پوری مشینری، صرف ایک شیطان نہیں، یعنی شیطان کی بہت بڑی مشینری جس میں جنات اور انسان اور خود ابلیس یہ سب کچھ پورے آتے ہیں. تو یہ جو رکاوٹیں ہیں، یہ رکاوٹیں آ کر کبھی انسان کے فطرت کے اوپر جو آ کر، نیچر کے اوپر آ کر جو ہے وہ فطری روح، جو پاکیزہ روح انسان کی، اس پر غالب آ جاتی ہیں. روایتوں میں بھی یہ مطلب جو ہے جیسا کہ ملتا ہے کہ مثلا انسان کی روح سفید ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے اس پر دھبا پڑتا ہے ایک ایک کر کے. یہ دھبا یعنی تعبیر ہے، یعنی یہ کہ وہی برائیاں جیسے جیسے، یعنی شیطانی تبلیغ پر انسان جب پروپیگنڈے پہ انسان جو اپنا کان دھرتا ہے اور وہ باتیں سنتا ہے تو دھیرے دھیرے انسان کی روح جو ہے فاسد ہونے لگتی ہے. تو یہ فطری تقاضے اس کے دھیرے دھیرے خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی شروع شروع مثلا ایک پاکیزہ انسان، ایک بچہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، باپ کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، ماں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، اپنے کلاس میں شرمندہ ہوتا ہے. لیکن وہی انسان جو ہے بار بار کرتے کرتے ایک مجرم، زبردست مجرم بن جاتا ہے، پھر اس کو جرم کرنے میں مزہ آتا ہے. یعنی انسان اس طرح ہے کہ اسے جرم کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، جس بات پہ پہلے وہ خود شرمندہ ہو رہا تھا ابھی اس کو جرم کرنے میں مزہ آتا ہے. تو ٹھیک ہے، دین فطری ہے لیکن رکاوٹیں بھی دین کے اوپر، دین کے سامنے رکاوٹیں بہت ہیں. اس وقت ضروری ہے کہ جس طریقے سے باطل کی تبلیغ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے حق کی تبلیغ اس طریقے سے کی جائے کہ وہ باطل کی سیاہی انسان کے دل سے اور انسان کی روح سے جو ہے دور ہوتی رہے.
ہم گفتگو کرتے ہیں کربلا کی، چونکہ ہمارا اصل موضوع کربلا ہی ہے تبلیغ کے متعلق، کہ حسین صلوات السلام قائد ہیں اس قافلے کے، رہبر ہیں اس تحریک کے. آپ نے کس حد تک توجہ دی اس بات پر کہ واقعی کربلا کا پیغام کس طرح سے پہنچایا جائے اور اس کی تبلیغ کس طرح سے ہو؟
جی یہ ایک بہت اچھا رخ ہے، یعنی اس گفتگو کا، کہ امام حسین علیہ السلام نے چونکہ یہ ایک اہم عنصر تھا، چونکہ امام حسین علیہ السلام اتنا جانتے تھے کہ یہ واقعہ پیش آئے گا تو یزیدی مشینری پوری، پروپیگنڈا مشینری پوری ایکٹیو ہو جائے گی، فعال ہو جائے گی. اور پوری طرح فعال ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کوشش پوری کر ڈالی، اور اس کوشش میں کسی حد تک جو ہے اثر بھی پڑا بعض لوگوں پر، اس کا اثر ابھی بھی بعض لوگوں کے پاس ہے کہ وہ یا ایک بغاوت تھی معاذ اللہ، اور حکومت کے خلاف اور اسلامی حکومت کے خلاف یہ جو ہے قیام کیا تھا، یہ تبلیغات جو ہے ہونی تھیں اور ہوئیں، بہت شدید تبلیغ ہوئی. لیکن اس کے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام نے جو شروع ہی سے، یعنی کہ کربلا میں جا کر مدینے ہی سے جو انتظام کیا تبلیغ کا، ایک تو تھے کہ قربانی دینا ہے، جوان کو لے گئے، اپنے اصحاب کو لے گئے، اصحاب کو جو اس لائق تھے ان کو خط لکھ کر بلایا، جو اس لائق نہیں تھے ان سے اپنے آپ کو دور کیا ایک پاکیزہ ایک عظیم قربانی پیش کرنے کے لیے. لیکن کربلا کے ایک رخ ہے. دوسرا رخ یہ کہ اتنا بڑا کارنامہ اس پیش آ گیا ہے جو بہت 6-7 گھنٹے کی مدت میں, ایک دوپہر ایک عصر عاشور تک, یہ کربلا, جیسے ایک گفتگو میں اور کہا گیا کہ کربلا میں دفن ہو جاتی, کربلا میں ختم شہدا کے ساتھ, لیکن اتنا عظیم کارنامہ یہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس کے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ اس کی صحیح تبلیغ ہونا. اس کا انتظام امام حسین علیہ السلام نے مدینہ ہی سے کرنا شروع کیا. یہ جملہ جو بار بار آ کے لوگ سوال کرتے تھے, کبھی محمد حنفی آ کے سوال کرتے تھے, کبھی عبداللہ ابن عباس نے آ کے سوال کیا, کبھی دوسروں نے آ کے سوال کیا, کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہم جا رہے ہیں اس لیے کہ اللہ ہمیں, ان اللہ شان یرانی قتیلا, اللہ ہمیں مقتول دینا چاہتے ہیں, اللہ کا دین ہمارے خون سے بچنے والا ہے, اللہ کے دین کی آبیاری, اللہ کے دین کی بقا جو ہے اس میں خون کی ضرورت ہے. یعنی امت اس طرح سو گئی ہے, غافل ہو گئی, بغیر خون کے بیدار ہونے والی نہیں ہے. خوب, یہ تو مسئلہ حل ہے, یہ آسانی سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا, لیکن اس کے بعد والا مرحلہ ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا. وہ یہ کہ سوال کرتے, اگر آپ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, قربانی دینا ہے, قربانی ہمیشہ دی گئی دین کے نام پر, دین کو بچانے کے لیے, پھر آپ بیویوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ کب سمجھنے کا لائق ہے. کوئی میدان جنگ میں اگر کوئی جاتا ہے تو خواتین, اور وہ بھی خواتین بالکل ایسی عظیم خواتین کو خاندان عصمت و طہارت کو لے کے جانا, یہ لوگوں کے لیے, حتیٰ عبداللہ ابن عباس جیسے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا. وہاں پر امام صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بہت خوبصورت ہے, وہ اسی موضوع کے اوپر ہے. فرمایا کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, اللہ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. اللہ کیوں چاہتا ہے ان کو اسیر دیکھے؟ مثلا ایسے علی و فاطمہ کی بیٹیاں, مثلا دنیا میں کوئی اور بھی ایسا خاندان ہے, کوئی ایسے دو عظیم انسان ماں باپ جس کے دونوں علی و فاطمہ جیسے ہیں, پوری تاریخ میں نہیں ہے کسی بھی اولاد کے ماں باپ علی و فاطمہ جیسے نہیں ہیں, یعنی پوری تاریخ انسانی میں یہ ایسی بیٹیاں, ان کو لے کے جا رہے ہیں کیا؟ امام فرما رہے کہ اللہ چاہتا ہے ان کو اسیر دیکھے. اللہ کیوں ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے؟ اللہ کیوں جو ہے چاہتا ہے کہ یہ کوفے کے بازار میں جائیں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے کہ یہ شام کے بازار میں جائیں؟ اللہ تو نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ صرف اگر دیکھنا, اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کربلا کی زندگی اسی میں پوشیدہ ہے. یعنی کربلا میں جو شہادت ہو گئی, یہ شہادت باقی نہیں رہ پائے گی اگر یہ نہ ہو, جو دردناک بھی ہے, ایک اعتبار سے دیکھے دردناک ہے, حتیٰ دشمن کے لیے بھی دردناک تھا, دشمن بھی اس منظر کو نہیں دیکھ پا رہا تھا, لیکن اس کے لیے جناب زینب خود تیار ہو رہی ہیں, ساتھ میں پورا کاروان لے کے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے, یہ اللہ اس لیے چاہتا ہے کہ اسی سے دین بچے گا. چونکہ ایک مسئلہ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ گفتگو اس کی موقع نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہر دین کے ساتھ ایک مشکل آئی کہ دین کو بہت ہی آسانی سے تبدیل کیا گیا. ہر دین کے ساتھ یہ پیش آیا, ہر انبیاء کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ جیسے ہی نبی گیا, بعد میں انسان نے اپنے تقاضے اس میں جا کر دین میں بھر دیے. جی ہاں, دین ختم, اور دین ہی تحریف ہو گیا, دین اور تحریف ہونے کے بعد دین ختم بھی ہو جاتا ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے والا تھا, ہو رہا تھا, 50 سال گزر گئے رسول اللہ کے وفات, یہی سب کچھ ہو رہا تھا, اور تقریباً اس مرحلے تک اسلام پہنچ چکا تھا کہ یزید جیسا حاکم آ کر رسول اللہ کا خلیفہ, اللہ کا خلیفہ, اللہ کی حکومت کا کی باگڈور سنبھالنے کے لیے بیٹھ گیا تھا. اب یہاں پہ کیا ہونا تھا؟ یہاں پہ اگر ایک صرف قربانی ہو جاتی, اور قربانی وہ بھی یزیدی پروپگنڈے کے ذریعے سے, جو تو قربانی کے سارے اثرات ختم ہو جاتے, تو بچتا کیا؟ یہ بچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اس قربانی کی صحیح تبلیغ ہو جائے. اور تبلیغ کیسے ہونی تھی؟ تبلیغ ہونے کا انتظام امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی مدینہ سے کرنا شروع کیا, مدینہ سے جناب زینب کو اپنے ساتھ لے گئے.
آخر کیا وجہ ہے کہ جناب عبداللہ ابن عباس جیسے افراد, یقیناً ایک بہت اہم صحابی ہیں, مفسر قرآن ہیں, یہ لوگ ان حالات کو نہیں سمجھ رہے تھے اور حسین سے آ کر کے سوال کر رہے ہیں, بلکہ منع کر رہے ہیں انہیں؟
جی ہاں, یعنی یہ واقعاً یہ تھوڑا آسان بھی نہیں ہے کہ مثلاً خاندان اہل بیت کو, جبکہ یہ معلوم ہے, چونکہ تقریباً یہ کسی حد تک گھرانے والوں کو کسی حد تک معلوم تھا کہ ایسے حالات میں اگر امام حسین علیہ السلام قدم اٹھا رہے ہیں تو یہ جو چیز طے ہے وہ یہ ہے کہ زندگی نہیں بچے گی, شہید شہادت کی منزل پر جانا ہے. بعض لوگوں کے اس راز سے آشنا بھی کیا گیا, جناب ام سلمہ اس راز سے آشنا تھی, گھر کے اور بھی کچھ لوگ اس راز سے آشنا تھے کہ شہادت ہونی ہے, لیکن یہ بات ہضم کر پانا ان کے لیے کہ مثلا ہمارے گھر کے بھی ایک شریف گھرانے کی خاندان کے بارے میں اگر سوچا جائے کہ ان کو بلوے میں لے جایا جائے, بازار میں لے جایا جائے, انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے یہ چیز, اور وہ بھی شریف ترین, نجیب ترین, پاکیزہ ترین گھرانہ, اور اس کو جو ہے عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ کو بھی یہ سمجھنا بہت مشکل تھا کہ واقعی اس گھرانے کو لے کے مثلا جایا جائے ایسی جگہ پر جہاں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد جو ہے ان کو یہ بھی خطرہ ہو کہ اسیر کیا جائے، یہ بھی خطرہ ہو کہ بازاروں میں لے جایا جائے. تو ایک چیز ممکن انسان سمجھانے پہ سمجھ جائے، لیکن اس کو دل میں اترنا یہ تھوڑا بعض لوگوں کے لیے مشکل. عبداللہ جو ہے سمجھ گئے اس بات کو، جب جناب زینب نے کہا کہ مجھے جانا ہی جانا ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود جناب زینب کو بھیجا، چونکہ عبداللہ کو یہ حق، جناب زینب نے کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھے روکیں گے تو میں رک جاؤں گی، لیکن ہاں امام حسین علیہ السلام کے بعد میں زندہ رہوں یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، میں زندہ رہنا میرا یہ ممکن نہیں ہے. چونکہ جناب زینب سر یہ وہ صرف ایک ایموشنل رابطہ نہیں تھا امام حسین سلام جس کی بنیاد پر جا رہی تھیں، چونکہ اگر وہ صرف ایک ایموشنل بھائی کی محبت کا رابطہ ہوتا تو عاشور کے بعد جناب زینب کو زندہ نہیں رہنا تھا، عاشور کے عصر عاشور کے بعد جناب زینب کی زندگی ممکن نہیں تھی. لیکن اس ایک بھائی کا جو محبت رشتہ تھا وہ تو تھا ہی محبت کا رشتہ، اس کے ساتھ ساتھ کربلا کی مبلغ بن کے چونکہ آئی تھیں لہٰذا ایک ذمہ داری بھی ساتھ میں لے کے آئی ہیں، اور اس کی طرف جناب زینب متوجہ بھی تھی، جیسے پہلے گفتگو ہو چکی کسی اور مسجد میں اسی اس میں ٹیبل ٹاک میں کہ جناب زینب جو ہے وہ جناب امام علیہ السلام کے ذریعے سے اور جناب زہرا کے ذریعے سے بعض حالات بعض سیکرٹس جو ہے کربلا کے جناب زینب کو معلوم تھے، جس کی بنیاد جناب زینب کو آنا ہی آنا تھا. لیکن کس لیے آنا تھا؟ سر یہ نہیں کہ اپنے بھائی کے ساتھ میں جا رہی ہوں اور بھائی کے ساتھ رہوں گی، نہ، بلکہ ایک امام حسین علیہ السلام ہے جو جا رہے ہیں اور ان کو جانا ہے، اور ایک جناب زینب ہے، ایک ان کا کردار ہے شہادت کا کردار، ایک جناب زینب کا کردار ہے جو تبلیغ کا کردار ہے جو جناب زینب نے وہاں پر ادا کیا پوری طریقے سے بہترین.
یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے گفتگو کریں گے. تو ناظرین یہاں پر میں ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے اسی گفتگو کو جاری رکھیں. تو آئیے ناظرین پھر سے گفتگو شروع کرتے ہیں کربلا، کربلا کا پیغام پہنچانے پر اور ان پیغام پہنچانے والوں کے سلسلے میں. ہماری گفتگو تھی کربلا کے متعلق اور اس کے پیغام کے متعلق. آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پیغام پہنچانے کے بہت سے طریقے ہیں، بہت نئے نئے طریقے ہر روز ایجاد ہو رہے ہیں. اس وقت پیغام پہنچانے والوں نے، کربلا کا پیغام پہنچانے والوں نے کس طرح سے پیغام لوگوں تک پہنچایا اور کن کن طریقوں کو اپنایا؟
جی ہاں، یہ کربلا کے پیغام پہنچانے کے جو طریقے پہ اگر دیکھیں تو بہرحال اس زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ خبر پہنچنا بھی، مثلاً امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینے بہت دیر میں پہنچی اور دوسری جگہوں بھی بہت دیر میں پہنچی، چونکہ پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. صرف ایک راستہ تھا کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کر تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے صحرا میں جائے اور ایک بات جو ہے کسی ایک تک پہنچائے، پھر وہ دھیرے 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 جو ہے، کوئی ایسا عمومی وسیلہ تو اس زمانے میں نہیں تھا. لیکن اس طریقے پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک جملہ میں پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے، جس بھی طریقے سے وہ بعد میں گفتگو ہوگی، اس طریقے سے کربلا کا پیغام پہنچا ہے کہ بہت ہی کم مدت میں اس کے اثرات، جو جس پر شاید بعد میں گفتگو ہو، اس کے اثرات پورے عالم اسلام میں بڑھنا شروع ہو گئے. یعنی امام حسین علیہ السلام نے تبلیغ کا، کربلا کی تبلیغ کا اتنا جو انتظام کیا، یعنی اس سے بہتر انتظام کوئی ممکن نہیں تھا، چونکہ بہرحال ایسے افراد نہیں تھے کہ، اگر افراد ہوتے بھی مان لیجئے، بہت سارے افراد ہوتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے تیزی سے مختلف شہروں میں جاتے اور جا کر بیان کرتے کہ یہ ہوا یہ ہوا، اس کا اثر نہیں ہوتا. چونکہ ایک چیز آدمی آ کر بیان کرے اس کا اس قدر اثر نہیں ہو سکتا کہ آدمی نے آ کر واقعہ دیکھا ہے بیان کیا ہے، ہوتا ہے لیکن اس قدر اثر نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ کی طرف سے جو طے تھا، البتہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اللہ کی طرف سے، وہی جملہ جو ہم نے کہا ان اللہ شاء یراہن سبایا، وہ اللہ کی طرف سے تبلیغ کا طریقہ بھی طے تھا، اور مؤثر ترین طریقہ یہ تھا کہ پاکیزہ ترین افراد، مظلوم ترین افراد، پاکیزہ ترین افراد کے سر وہ نوک نیزے پر. دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اپنی فتح کا اعلان کر رہے ہیں، سروں کو نوک نیزے پر لے کے آئے ہیں اپنے فتح کا اعلان کرنے کے لیے، بیویوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں اسیر بنا کر تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم فتح حاصل کر کے آئے ہیں، لیکن یہی وسیلہ بالکل یعنی 180 درجہ بالکل 100% جو ہے یزید کے خلاف استعمال ہوا. یعنی مصلحت پروردگار اور حکمت پروردگار یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں طے تھیں کہ اللہ چاہتا تھا یہ ہو، بالکل اس کے برعکس ہو گیا. یعنی کوئی بھی طریقہ وہاں پر تبلیغ کے اپنایا جاتا اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا تھا جتنا مؤثر یہ طریقہ ہوا، جو دشمن سمجھ میں ہماری فتح کا سامان ہے یہ وہی ہوا. اور امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خاص انتظام، جیسے عرض کیا نا کہ حبیب نے مظاہر کو کوفے سے بلایا، کیوں؟ اس لیے کہ حبیب نے مظاہر کے اثر اگر نوک نیزے بلند ہوگا تو دنیا سمجھے گی کون ہے حبیب نے مظاہر، جو حافظ قرآن ہے، جو قرآن کے زبردست جو ہے عالم ہے، جن کی شخصیت جو ہے پاکیزگی کے اعتبار سے معروف، ایک معمولی شخصیت نہیں جناب ابن مظاہر، ایسے لوگوں کی ضرورت تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یزید نے کہا کہ یزید کی جو پروپیگنڈا مشینری تھی وہ یہ کہہ رہی حسین نے بغاوت کی، اور اس کا مطلب اگرچہ امام صلی اللہ علیہ وسلم فرزند رسول تھے، رسول اللہ کے نواسے تھے، لیکن شام میں اس حد تک کوئی ایک دو دن کی تبلیغ تو نہیں تھی، یہ 30 سال سے تبلیغ کا سلسلہ چل رہا تھا. یزید نے تو یہ کام نہیں شروع کیا، اس کے پہلے سے کام سلسلہ شروع تھا، اور یہاں تک تبلیغ ہو چکی تھی کہ جب شامی نے امام حسن علیہ السلام جو معصوم شخصیت ان کو دیکھا تو کا باقاعدہ جو ہے برے لفظوں میں یاد کرنا شروع کیا، ہے نا، شب و شتم جو یعنی اپنے لفظوں میں کہتے ہیں، یعنی برے لفظوں میں یاد کرنا شروع کر، اس طرح تبلیغ تھی. امام علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی مسجد میں تو اس طرح شام میں تبلیغ کی گئی تھی کہ شامی کے لوگ شامی لوگ کہنے لگے کہ امام حسن السلام امام علیہ السلام مسجد میں گئے کیوں تھے، یعنی امام علیہ السلام کا امام علی کا مسجد میں کیا کام تھا، علی کے مسجد سے رابطہ کیا تھا،
تبلیغ کا اثر دیکھ سکتے
تبلیغ کا اثر وہاں پر جو ہے اس حد تک تھا. ایسے ماحول میں اگر کوئی گھوڑا لے کے دوڑاتا ہوا جائے گا کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں تھا. یہاں پر کیا کون سی چیز اثر ہو سکتی تھی، اثر دہ ہو سکتی تھی، خود جانا جناب زینب کا وہاں پر جانا. جناب زینب جب پہلی مرتبہ وہاں پر گئی ہیں تو لوگ کیا کر رہے تھے، یعنی ہوا جی دردناک واقعہ، جو پتھر، آگ، لکڑیاں، جو جملے ہیں روایتوں کے کہ شام میں یہ ہوا، کوفے میں یہ نہیں ہوا لیکن شام میں یہ ہوا کہ آگ و پتھر کی بارش کرنا. ایسے ماحول میں کون سی چیز، مثلا حتیٰ کہ آج کی مشینری ساری تبلیغ کی میڈیا کی ہوتی ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سب کچھ ہوتا، ان سب کے ذریعے سے تبلیغ کی فائدہ نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں 1400 سال پہلے، 1370-72 سال پہلے جو الہی تبلیغ کا طریقہ تھا، جو حسینی تبلیغ تھی، وہ یہ تھی کہ ایسے ماحول میں کہ جہاں پر لوگ پتھر مار رہے تھے، جہاں پہ لوگ آگ کی بارش کر رہے تھے، جہاں پہ لوگ چھتوں سے لکڑیاں پھینک رہے تھے، جو کچھ بھی ہاتھ میں آتا تھا پھینک رہے تھے، اسی ماحول میں کچھ دن رہنے کے بعد یہ ہوا کہ یزید کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب ہماری حکومت خطرے میں ہے. ایسے تو نہیں کہ یزید کو رحم آ گیا اور جناب زینب کو آزاد کر دیا، امام سید سجاد کو آزاد کر دیا، یزید کو رحم آ گیا اور امام سید سجاد کی جان پہ کوئی خطرہ نہیں ہو نا. اس طریقے سے وہاں پر عمل کیا تھا. وہ عمل کیا تھے؟ ایک تو سب سے پہلا عمل، یہ سامنے سوال کیا، ایک تو سب سے پہلے اسیری کے شکل میں جانا، ایسے پاکیزہ لوگوں کا اسیری کے شکل میں جانا. اور وہاں پہ ایک چیز پہ جو بہت زور دیا، امام سجاد علیہ السلام کے خطبے میں بھی ہے، جناب زینب خطبے میں بار بار جو پہچانوایا، یہ کہ پہچانوایا ہے کہ ہم کون ہیں، اپنا رابطہ رسول اللہ سے، اپنا رابطہ جناب زہرا سے. امام علی علیہ السلام کے جو خدمات تھی جس کو بھلایا گیا تھا، کوشش کر کے وہاں پر بھلایا گیا تھا، امام نے کیا کیا، مثلا امام علی علیہ السلام نے کیا کیا، خندق میں کیا کیا، خیبر میں کیا کیا، فلاں جگہ، یہاں وہاں، تمام جو ہے واقعات جو خطبے میں بار بار پہچانا ہے کہ میں کیا ہوں. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہچانا، میں منا کا بیٹا ہوں، میں مشہر کا بیٹا ہوں، میں مسجد حرام کا بیٹا ہوں، یعنی یہ سب کچھ میری وجہ سے ہے. اور ایسی حالت میں جا کر جب اس طریقے سے تبلیغ کرنا شروع کی، ایک وہ خود اسیری کی حالت، پھر وہاں پر جو ہے اس اسیری کی حالت میں مظلومیت، کیا کہ مظلومیت خود بھی کیا ہوتی ہے انسان کے، ممکن ہے کہ یزید اور یزید کے پہلے کی تبلیغ کے اثر میں پہلے وقت میں انسان نے پتھر مارا اور لکڑی ماری، لیکن مظلومیت خود انسان کے دل میں جگہ بناتی ہے نا، یہ ایک فطری جگہ بنتی ہے. جب یہ فطری جگہ بن جاتی ہے تو اب مؤذن اذان دے رہا ہے، امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، مؤذن نے اذان دی، مؤذن کی اذان کے بیچ میں امام سجاد علیہ السلام نے جملہ کہا کہ یہ رسول اللہ کا جو نام لیا تھا، تمہارے دادا تھے یا میرے دادا تھے، تمہارے نانا تھے یا میرے نانا تھے، تمہارے جد تھے یا میرے جد تھے. یا جب امام سجاد علیہ السلام کو خطبے سے روکا گیا، امام نے فرمایا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں بھی کچھ بیان کروں، یزید نے روکنا چاہا، لوگوں کی طرف سے خود یہ سوال ہوا کہ نہیں، جب انہیں بھی بولنے دیں، دیکھیں کیا بولتے ہیں. یعنی دربار کے لوگوں نے جو ظالم کے حمایت میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھنے کے لیے آ کر بیٹھے تھے، لیکن مظلومیت کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مظلوم بن کے گئے ہیں، تو انہوں نے خود یہ تقاضا کیا کہ نہیں ہمیں بھی سننے دیں، دیکھیں کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر وہاں امام سجاد علیہ السلام نے جو خطبہ دیا اس میں سب سے پہلا کام کیا کیا، پہچانوایا کہ ہم کس گھرانے کے ہیں، ہم کس پاکیزہ گھرانے کے رہنے والے لوگ ہیں. بازار میں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو کہا کہ تم تو حافظ قرآن لگتے ہو. کہاں؟ کہا کہ تم نے آیہ قربہ پڑھی ہے، آیہ تطہیر پڑھی ہے، سورہ دہر پڑھا ہے، ہم وہی ہیں، ہم انہی سے ہمارا رہا. کہ یہ تو اہل بیت کے بارے میں، کہا ہم اہل بیت. یعنی اس طریقے سے ان کے ذہنوں سے نکال دیا گیا کہ یہ جو ہے ایک باقی قسم کے لوگ ہیں. لیکن اس کا بہترین جو ہے تبلیغ کا طریقہ اپنایا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اپنے ساتھ جو کاروان لے گیا انہوں نے جا کے اس طریقے سے تبلیغ کی جس کے اثرات پر اگر گفتگو کی جائے، یعنی وہ اثرات پڑے شدید اثرات کی، وہ وہی اسی بہترین تبلیغ کے نتیجے میں تھے.
تو اگر ہم اس کو یوں کہنا چاہیں کہ خود ایک اسیری ایک طریقہ تھا، پھر اس کے بعد متعلقہ جا کر تقریریں کرنا، لوگوں سے بات کرنا، لوگوں کو سمجھانا،
یہ سب سے پہلا طریقہ جی وہی اسیری خود تھا. پھر اسیری کے بعد جو ہے ہاں خطبے دینا. جناب زینب نے ایسی حالت میں، اسیری کی حالت میں کوفے میں خطبہ دیا، یزید کے دربار میں خطبہ دیا، اور ابن زیاد کے دربار میں خطبہ دیا. شور و ہنگامے میں جناب زینب نے جب بولنا شروع کیا تو سب لوگ خاموش ہو گئے. اس طرح سے بولیں، اس طرح یعنی اگر گفتگو ہوتی جناب زینب، یعنی ایسی ایک مظلوم خاتون جو اتنا درد سامنے، جس کے ہو سامنے نو کے نیزے پہ سر ہوں، بھائی کے سر، 6-7 بھائیوں کے سر، بیٹوں کا سر، بھتیجوں کا سر، سب کا سر سامنے ایسے حالت میں خطبہ دے رہے ہیں. لیکن ایسا خطبہ دیا کہ وہ خطبہ کیا بن گیا، وہ خطبہ کی جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ سب کے سب بے یعنی گریہ اتنا بلند آواز میں رونا شروع ہوا کہ اس طرح کبھی کوفے میں رونا نہیں ہوا تھا.
یہ بہرحال ایک اثر تھا اس کا، لیکن یہ اثر کچھ لوگوں پر ہے اور ایک وقت کے لیے تھا جس وقت خطبہ دے رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا اس کے بہت سے اثرات تھے، ظاہر ہے اس کے حکومت پر بھی اثرات پڑے ہوں گے، اس وقت کے سماج پر، آئندہ کے معاشرے پر. تو وہ یہ اثرات کیا تھے؟
جی ایک پورا الگ موضوع یہاں پہ صرف اشارہ کر دیتے ہیں یہاں پر، چونکہ اس پہ ایک الگ موضوع پہ گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ کربلا کے اثرات کتنے، شاید وہ ایک گفتگو بھی کافی نہ ہو. کربلا کے اثرات، مثلا ابھی کے زمانے میں کربلا کے اثرات کتنے، دنیا میں انقلاب آئے اس پہ کربلا کے اثرات، اسی زمانے میں کتنے انقلاب آئے اس پہ کربلا کے اثرات، مثلا ایران کا انقلاب آئے اس پہ کربلا کے اثرات کتنے تھے. جیسے خود امام خمینی رحمۃ اللہ نے بار بار کہا کہ مہارچ داریم از محرم و سفر داریم، مہارچ داریم از سید الشہدا داریم. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سید الشہدا کی وجہ سے، وہ اثرات ہی ہیں. حتیٰ ہمارے ہندوستان کے انقلاب پہ کربلا کے اثرات، وہ روح جو ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کی وہ کسی قوم کی نہیں ہے، یعنی کسی شیعت صرف شیعہ کے لیے ہے. یعنی ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے یہ جذبہ، وہ بھی اتنے ہمت کے ساتھ، اتنی عظمت کے ساتھ، اتنے اخلاقی پابندیوں کو ساتھ، اس کے اثرات جگہ جگہ پڑے. مثلا قائد ہندوستان کے لیڈر نے بھی یہ کہا کہ کربلا سے ہمیں اثرات ملے ہیں جو سب کے لیے واضح ہے. وہ ایک اثرات ہیں جو بہت سے لوگ نہ بھی جانتے ہوں ظاہری طور پر، پھر بھی اس کے انڈائریکٹ اس کے اثرات جو ہے پڑے. فوری جو اثرات پڑے وہ یہی کہ شام جو یزید کا دربار تھا اور یزید کا حکومت کا مرکز تھا، وہاں پر شام میں اسیروں کو روکنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اور یزید کی حکومت کے بعد پھر جو حکومتیں آئیں بنی امیہ کی، معاشرے پہ جو اثرات تھے وہ تو بہت ہی واضح ہیں کہ دین کی اصلی شکل سامنے آئی. دین میں جو کچھ ہونا تھا وہی ہوتا جو اور دینوں کے ساتھ ہوا. دین میں دھیرے دھیرے تحریف تحریف تحریف، لیکن کربلا باعث بنی کہ ہمیشہ دین کی صحیح شکل لوگوں کے سامنے پیش کیا. دین وہی ہے جو امام حسین السلام نے آ کر 50 سال بعد پھر زندہ کیا، جو ایک 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 موت کی حالت میں جا رہا تھا. اس حد تک موت ہو چکی تھی اس دین کی کہ یزید جیسے حاکم کو پورے عالم اسلام نے، جو شراب پیتا تھا، جو کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، جو زنا کرتا تھا، جس کے لیے محرم اور نامحرم نہیں رہ گئے تھے، یہ سب کچھ جرائم اس کے تھے، اس کے باوجود بھی اس کو خلیفہ خدا ماننے کو تیار تھے. یعنی دین اس حد تک جو ہے اپنے اصل مرکز سے ہٹ گیا تھا. تو سب سے بڑا اثر دین کو صحیح جگہ پر لے آنا. اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ حکومت بنی امیہ کی، حکومت بنی امیہ کی حکومت جو ہے وہ کتنے دنوں چل سکا اس کے بعد، ایک نصف قرن تک، وہ بھی بڑی مشکلوں سے کچھ دنوں تک چلی. پھر جہاں سے دیکھے بغاوت کے آثار، مدینے میں بغاوت، ایسی زبردست بغاوت مدینے میں، کتنے لوگ شہید ہوئے، مارے گئے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس مارے جانے میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. انسان کی جان اگر ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہی ہے، خون بہ رہا ہے، تو یہاں پہ انسان کی جان ضائع نہیں ہوتی. وہی لوگ زندہ ہیں، صحیح پوچھے تو وہی لوگ زندہ ہوتے ہیں. قرآنی اصطلاح میں بہت سے زندہ لوگ ہیں وہ آکن مردہ ہیں، لیکن وہ لوگ جو بڑے مقصد کے لیے قربانی دے چکے ہیں وہ لوگ زندہ ہیں. کوفے میں، مدینے میں، کتنے جناب مختار کا قیام، پورا انقلاب، یہاں تک کہ اس حد تک یہ بات آگے بڑھی کہ بہت ہی کم, یعنی اتنی مضبوط حکومت اتنے بڑے دنیا کی دنیا جو اس وقت آدھی دنیا سے بھی زیادہ جو کہا جاتا تھا کہ اسلامی حکومت تھی, چونکہ اس وقت امریکہ اور یہ پوری پوری نہیں معلوم تھا لوگوں کو, صرف یہی ایک محدود دائرہ تھا ایشیا اور یوروپ کا اور افریقہ کا حصہ جو ہے, خوب وہاں پر تقریباً آدھے پر جو اسلام کی حکومت تھی اور اتنے مقتدر حاکم, لیکن بہت ہی جلد ایک آدھی سنچری گزرنے کے بعد بعد جو ہے بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی. اور اس دوران میں بھی جو حکومت رہی وہ کتنی مشکلوں میں گرفتار رہی, کتنی جنگ, کتنی جو ہے اس کے بعد دوسرے بھی اگر حاکم آئے وہ آئے کربلا ہی کے نام پر, لیکن وہ مشکلات انہوں نے ایجاد کی لیکن پھر بھی ان کے لیے کربلا ہی مشکل ہوئی. مثلا ہارون کے زمانے میں, مامون کے زمانے میں جو بغاوتیں ہو رہی تھیں اس کی اصل بنیاد کیا تھی؟ اصل بنیاد یہ کر, یعنی جہاں بھی ظلم سر اٹھاتا تھا اور ظالم سامنے آتا تھا کربلا کی بنیاد پر جو ہے بغاوتیں ہوتی تھیں, کربلا کی بنیاد پر ان کی مخالفت ہوتی تھی, ورنہ کسی میں جرات نہیں تھی. مثلا آج کی دنیا میں بھی کسی میں جرات نہیں ہے کہ جو دنیا کے ظلم کے مقابلے میں کچھ بول سکے. کون بولتا ہے؟ وہی جس کے پاس روح کربلا موجود ہو. مثلا آج مثلا پوری دنیا میں جب ظلم ہو رہا ہے, بڑی بڑی طاقتیں, بڑی بڑی جو ہے حکومتیں ظلم کر رہی ہیں, اسرائیل ظلم کر رہا ہے, امریکہ ظلم کر رہا ہے عراق میں, افغانستان میں, فلسطین میں, کون بولتا ہے؟ وہی ان کے مقابلے میں بولتا ہے جن کے پاس روح ہے کربلا کہیں نہ کہیں سے موجود ہو, یا ان تک موجود ہے یا ان کے کسی کے ذریعے سے ان تک پہنچی ہوئی ہو. اگر روح ہے کربلا نہیں ہے, یعنی یہ کر دیا. وہ ایک شعر ہے پاکستان کے ایک شاعر کا کہ حسین تم نہیں رہے, تمہارا گھر نہیں رہا, مگر تمہارے بعض ظالموں کا ڈر نہیں رہا. یعنی یہ روح انسان کے دل میں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاد کر دی, جب بھی ظلم سر اٹھائے گا کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو, کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو, اگر روح حسینی اس کے اندر موجود تو ظالم کا ڈر نہیں رہ جائے گا, اسلحوں کا ڈر نہیں رہ جائے گا, چونکہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا کہ یزید جیسے حاکم کے سامنے کھڑے ہو.
تحریک کربلا کا سب سے بڑا جو اثر تھا وہ یہی ظلم سے مقابلہ تھا جو اس وقت بھی,
یعنی ایک اثر یہ کہہ رہے ہیں, ایک تو صحیح دین کا محفوظ ہے, سب سے بڑا اثر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح دین اسلام, یعنی اسلام کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہونے والا جو دوسرے دین کے ساتھ ہوا, لیکن اسلام صحیح شکل میں
جو بھی عمل کرتا تھا اسے کہا جاتا تھا کہ یہی
وہی دین بن جاتا تھا. یزید کا بھی جو عمل تھا وہی دین بن جاتا, کچھ دن بعد یزید کا شراب پینا بھی دین بن جاتا, کیونکہ یزید کا عمل تھا, حاکم خلیفہ رسول یہ کام کر رہا ہے. لیکن اصلی اور صحیح دین اپنی شکل میں باقی رہا وہ کربلا کے نتیجے میں. پھر اس کے بعد ہاں ظلم کے مقابلے میں چاہے کوئی بھی سماج ہو, کوئی بھی معاشرہ, کوئی بھی مذہب ہو, روح حسین انڈائریکٹ طور پر اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, بولتا ہے یہ حسین علی نے روح دی ہے, کہ جو ایک اثر بڑا اثر. اور اس کے علاوہ بہت سارے اثرات ہیں جس کے لیے ایک الگ گفتگو.
جی ہاں بہرحال کافی اثرات ہیں, آپ نے جیسے کہ اسے پہلے بھی کہا کہ الگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور شاید ایک بار اس پر گفتگو نہ بھی ہو سکے. فی الحال ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے. ناظرین خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں باطل پروپیگنڈوں سے بچنے اور حق کی بات اور حق کا پیغام سننے کی توفیق عطا فرمائے.